أعوذ بالله من الشيطان، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خاتم النبيين. فالأول عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وردت علي الأمم فرأيت النبي ومعه رهيت والنبي ومعه الرجل والرجلان والنبي وليس معه أحد إذا رفع لي سواد عظيم فظننت أنه أمتي فقيل لي هذا موسى وقومه ولكن انظر إلى الأفق فنظرت فإذا سواد عظيم فقيل لي انظر إلى الأفق الآخر وإذا سواد عظيم فقيل لي هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب ثم دخل منزله فقاد الناس في أولئك الذين يدخلون بغير حساب ولا عذاب فقال بعضهم فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا وذكروا أشياء فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما الذي تخوضون فيه فأخبروه فقال هم الذين لا يرقون ولا يسترقون ولا يتطيرون ولا ربهم يتوكلون فكما أكاش بن محسن رضي الله تعالى عنهم فقال أدعو الله أن يجعلني منهم فقال أنت منهم ثم قام رجل آخر فقال أدعو الله أن يجعلني منهم فقال سبقك فيها أكاشا متفق عليه. یہ حدیث شریف کل بھی بیان ہوئی تھی لیکن اس میں ایک جگہ غلطی ہوئی تھی اور وہ یہ ہے کہ اس میں پڑھا گیا تھا فنظر تو کو فنظرت پڑھا گیا تھا تو اس کا معنی بدل جاتا ہے مطلب ظاہر ہے پھر وہ مطلب اس کا معنی اگر غلط ہو تو ٹھیک نہیں ہے حدیث شریف ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ نہ ہو جائے تو اس پر جیسے کو دوبارہ پڑھا گیا ہے مطلب یعنی فنظر تو میں تو یہ کہ میں نے دیکھا اور نظرت کا مطلب ہے کسی عورت نے دیکھا تو ظاہر مطلب بہت فرق بن جاتا ہے. تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ پر امت یہ پیش کی گئی چنانچہ میں نے دیکھا کسی پیغمبر کے ساتھ چھوٹی سی جماعت ہے کسی پیغمبر کے ساتھ ایک آدمی کسی کے ساتھ دو آدمی اور بعض ایسے بھی تھے جن کے ساتھ کوئی نہیں تھا. اچانک مجھے ایک امبوہ نظر آیا میں نے خیال کیا کہ میری امت ہوگی لیکن مجھے کہا گیا کہ موسیٰ علیہ السلام ان کی امت ہے لیکن آپ آسمان کے کنارے کی طرف نظر اٹھائیں. میں نے دیکھا کہ بہت بڑی جماعت موجود ہے پھر مجھے کہا گیا آسمان کے دوسرے کنارے کی طرف دیکھے تو وہاں بھی بہت بڑی جماعت نظر آئی تو مجھے کہا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے 70,000 ان کے ساتھ جو جنت میں بلا حساب و عذاب داخل ہوں گے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کڑے ہوئے اور اپنے وجدہ میں چلے گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف لے جانے کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم آپس میں بحث کرنے لگے کہ وہ کون لوگ ہوں گے جو جنت میں بلا حساب و عذاب کے داخل ہوں گے. بعد نے کہا شاید وہ لوگ ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شرف صحبت حاصل ہے. بعد نے کہا کہ شاید وہ لوگ جن کی پیدائش حالت اسلام میں ہوئی انہوں نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بھی نہیں ٹھہرا. اس سلسلے مختلف خیالات کا اظہار کیا اس کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کیا بات کر رہے ہو؟ صحابہ رضی اللہ عنہم نے بتایا کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو دم کرتے ہیں نہ کرواتے ہیں نہ شگون لیتے ہیں اور اپنے پروردگار پر توکل کرتے ہیں. یہ سن کر کاشا رضی اللہ تعالیٰ محسن کھڑے ہوئے انہیں عرض کیا اللہ سے دعا فرمائے کہ مجھے اس میں شامل فرمائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو ان میں شامل ہے. اس کے بعد ایک دوسرا آدمی کھڑا ہوا اس نے عرض کیا اللہ سے دعا کیجئے کہ مجھے اس میں شامل فرمائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکاشا تم پر سب قد لے گئے. اصل میں جو حدیث شریف پڑھی گئی ہے اس میں 70,000 مومنین کے بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہونے کا ذکر ہے. بہت بڑی بات ہے. اور 70 کا جو لفظ ہے یہ عربی میں تکثیر کے لیے آتا ہے یعنی کثرت کے ساتھ جس کا مطلب ہے کہ اس سے بھی زیادہ. تو کیوں یہ ہوں گے؟ تو ان میں دم جو نہیں کر پاتے یعنی ان کا اللہ پر اتنا توکل ہوتا ہے کہ ان چیزوں کی طرف نہیں جاتے. اب اس میں دو رائے ہیں, ایک تو یہ ہے کہ زیادہ صحیح بات معلوم ہوتی ہے, شیخ عبدالحق دہلوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اس جاڑ پونک سے مراد زمانہ جاہلیت کے جاڑ پونک اور مشرکانہ منتر تھے جن کا کتاب و سنت کی تعلیمات سے کوئی واسطہ نہیں, اس کی وجہ سے وہ شرک میں مبتلا ہو جاتے. اور دوسرا بدشگونی یعنی فال لینا, تو زمانہ جاہلیت میں یہ بھی رسم تھا کہ کوئی جب جانے کا ارادہ کرتے تو کوئی پرندہ اڑا دیتے, اگر وہ دائیں طرف جاتا تو پھر سفر کو جاری رکھتے اور اگر بائیں طرف جاتا تو سفر کو منسوخ کرتے کہ اس میں نہ ہو سکتے. تو یہ ان کے ہاں تھا. اب آج کل ذرا اگر اپنے حالات ہم دیکھیں تو ایک دم تو ہوتا ہے جو قرآن کی کوئی آیت پڑھ کر جو مطلب وہ دم کیا جاتا ہے, تو وہ تو ٹھیک ہے, مطلب اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. یا پھر اس طرح مطلب جو ہے نا وہ ایسے عملیات ہوں جو کہ جائز ہوں جس میں غیر اللہ سے کوئی مطلب وہ نہ کیا جائے, تو وہ تو جائز ہے. لیکن یہاں پر ایک بات جو بہت ذہن میں کٹک رہی ہے وہ یہ ہے کہ جائز عملیات کی آڑ میں ناجائز بہت چلتے ہیں, جیسے کرے پیسوں کی آڑ میں کھوٹے پیسے چلتے ہیں. تو اس آڑ میں لوگ ایسے بدعقیدہ لوگوں کے پاس بھی پہنچ جاتے ہیں جو کہ وہ اپنے طریقے سے کرتے ہیں سب کچھ, اور ان کے کسی چیز کی ٹھیک ہو جانے کی وجہ سے ان کا عقیدہ بھی خراب ہو جاتا ہے. کیونکہ جو دم ہے یا جاڑ پونک ہے اس کو چونکہ دین کی بات سمجھا جاتا ہے, بلکہ روحانیت اس کو لوگ کہتے ہیں, روحانی علاج, حالانکہ اس کا روح کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. ہاں جس کو روحانی علاج کہتے ہیں روح, یہ جو ہے نا وہ کل بھی ایک صاحب تھا اس کو روحانی کہہ, تو مطلب یہ کہ وہ جو ہے نا وہ یہ روحانیت کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. تو یہ لوگ اس کو یہ سمجھتے ہیں, تو اگر خدا نخواستہ کوئی بدعقیدہ آدمی یہ عمل کر کے کسی کو اس طریقے سے فائدہ ہو جائے دنیا کا, تو اس کا عقیدہ خراب ہو سکتا ہے, اور ہوئے ہیں خراب لوگوں کے. اب اگر اللہ پر توکل کر کے ان چیزوں سے آدمی اپنے آپ کو بچائے تو اللہ پاک ان کے لیے کافی ہو جائے. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ, ان کو اللہ تعالیٰ کوئی دنیا میں ایسے طریقے نصیب فرمائیں گے جن میں اس کی چیزوں کی ضرورت نہیں پڑے گی. اب یہ مسئلہ منزل ہے جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے. ماشاء اللہ بالکل پاک و صاف چیز ہے, قرآن پاک ہے, اس کو باقاعدہ کوئی پڑھتا ہے تو اللہ پاک ان کی حفاظت فرماتے ہیں, اور اگر ایسا نہیں کرتے تو پھر ظاہر ہے پتہ نہیں کن کن جگہوں کی چکر لگائے گا. تو اب یہ جو اس مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک پھر ان کے لیے ذریعہ بنا دیتے ہیں. ہمارے ہاں بھی چونکہ ان چیزوں کو ڈسکرج کیا جاتا ہے, تو اللہ پاک نے نعمت ہمیں الحمدللہ عطا فرمائی ہے, کیونکہ ہم لوگ ان چیزوں میں پڑھنا نہیں چاہتے, اور اس کے جو نقصانات ہیں وہ بہت زیادہ ہیں, جس کی وجہ سے ان کے جو صحیح چیزیں ہیں ان سے بھی ہم مجبوراً زیادہ مطلب بچتے ہیں. تو ایسی صورت میں اللہ پاک نے ہمیں ہمارے اوپر کرم فرمایا اور یہ چیز ہمیں عنایت فرمائی. تو یہ جو دم کرنا ہے کروانا یہ کوئی ناجائز نہیں اگر صحیح طریقے سے ہو, لیکن اس کو دیکھ دیکھ کر یا اس کی آڑ میں جو ناجائز چیزیں شروع ہو جاتی ہیں نا, اس کا پھر مسئلہ شروع ہو جاتا ہے. تو اللہ پاک ان تمام چیزوں سے ہماری حفاظت فرمائے, کیونکہ یہ چیز آج کل بہت بڑا مسئلہ ہے. آج کل کے دور میں یہ باقاعدہ پیسوں کا وہ لگا ہوا ہے نظام پورا, بلکہ اس میں تو یہاں تک مجھے پتہ چلا ہے کہ جو لوگ ایک دفعہ کسی عامل کے پاس چلے جائیں تو اس کو پکا گاہک بنا لیتے ہیں, اس طرح کے ان سے جنات اتار لیتے ہیں, چند دنوں کے لیے اتر جاتے ہیں, پھر اس کے بعد دوبارہ چڑھاتے ہیں, پھر دوبارہ وہ ان کے پاس آتے ہیں. میرے خیال میں تو ڈاکٹروں میں بھی یہ بات آج کل ہے، حکیموں میں بھی ہے، عاملوں میں بھی ہے کہ کوئی بیمار بیچارہ بیماری کا مارا ہوا کسی کے پاس پہنچ جائے تو بس اس کو مستقل گاہ بنانے کا وہ کیا جاتا ہے۔ تو یہ ظلم ہے، جو بھی کر رہا ہے وہ ظلم ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ تو بہرحال ایسے چیزوں میں ظاہر ہے وہ علاج معالجہ تو مجبوری ہے، لیکن یہ جو اس قسم کی چیز ہے اس کا تو پتہ بھی نہیں چلتا۔ تو اس صورت میں پھر اپنے آپ کو ان سے بچایا جائے تو بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری فات فرمائے، جو منزل ہے اس کو باقاعدگی کے ساتھ ہم لوگ پڑھتے رہیں، ماشاء اللہ تلاوت ہے اس میں اور جو ہے نا مطلب قرآن ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں، اور دعائیں ہیں۔ اور بالکل میں تو یہاں کہا کرتا ہوں کہ اللہ پاک نے اتنی بڑی طاقت جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہمارے ہاتھ میں دی ہے دعا کی، تو اس کو ہم کیوں نہیں استعمال کرتے؟ نماز کی، صدقہ کی طاقتیں، ہاں جی، اس کے ذریعے سے بلائیں دور ہوتی ہیں۔ قرآن سے ثابت ہے بعض چیزیں، بعض حدیث شریف سے ثابت ہے۔ تو ہم وہ کلی چیزیں جس میں کوئی نقصان نہیں ان کو کیوں استعمال نہیں کرتے؟ ان کو استعمال کرنے پر ہم کیوں مجبور ہیں؟ جس میں شک ہے، جس میں نقصان ہے، جس میں مسائل ہے، تو اس میں جو ہے نا وہ حدیث شریف مجھے بھی یاد آ گئی۔ وہ حدیث شریف یہ ہے کہ الحلال بین والحرام بین، حلال بھی واضح ہے حرام بھی واضح ہے، ان کے درمیان کچھ مشتبہ امور ہیں۔ تو جس نے اپنے آپ کو مشتبہ امور سے بچایا تو اس نے اپنے اسلام کو خالص کر دیا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یعنی گویا کہ اپنے آپ کو مشتبہ امور سے بچانا چاہیے، تو جو چیزیں مشتبہ ہو چکی ہیں تو اس سے ہم اپنے آپ کو بچائیں تو بہتر ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔